بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم انه لا اله الا انه لا اله الا الله. محترم حاضرین, شیخ عبد الرزاق کی کتابچہ جو میرے ہاتھ میں ہے, اس کا معنی ہی ہے, اس کا نام ہی ہے کلمۃ التوحید, لا الہ الا اللہ, فضائلہا و مدلولہا و شروطہا و نواقضہا. یعنی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے فضائل, اس کا مدلول یعنی معنی, اس کے شرطیں اور اس کے نواقض یعنی اس کو توڑ دینے والی چیزیں. اس کے شرائط اور نواقض جو بعد میں آنے والے ہیں وہ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں, اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں سے بیشتر حصہ رتب و یابس کے ساتھ بہت سارے مسلمان جانتے ہیں, لیکن لا الہ الا اللہ کا معنی, اس کا تقاضا, اس کے کیا تقاضے ہیں اور کیا شرائط ہیں, کن چیزوں سے لا الہ الا اللہ ٹوٹ جاتا ہے, اسے بہت سارے مسلمان نہیں جانتے. اور ایک طرف وہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم اس کی فضیلتیں حاصل کر رہے ہیں, دوسری طرف اس کے معنی اور مطلب کو نہ سمجھ کر, اس کی شرائط کی مخالفت کر کے یا اس کے بعض نواقص کو اپنے عمل اور عقیدے میں اختیار کر کے وہ لا الہ الا اللہ کو توڑ پھوڑ دیتے ہیں. لہذا میں گزارش کروں گا کہ یہ جو ہماری بحث ہے, جیسا کہ آپ فضائل کے حوالے سے جان رہے ہیں اور جانیں گے کہ یہ کلمہ کوئی معمولی کلمہ نہیں ہے. دنیا کا سب سے جلیل القدر, سب سے عظیم الشان کلمہ. شیخ کہتے ہیں آگے کہ پیچھے کے صفحات میں, پچھلے جو دو درس ہمارے گزر چکے ہیں دو مہینوں میں, اس میں بھی ہم نے پڑھا اور یہ شیخ کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ سے متعلق قرآن کریم میں جو فضائل اور اس کی اہمیت و افادیت کا ذکر ہے, ہم نے اس میں سے کچھ کا تذکرہ کیا. یہ وہ عظیم الشان کلمہ ہے, شیخ نے کہا, پچھلے درس میں بھی میں نے یہ باتیں کہی تھی, آپ کا ذہن اس سے جڑ جائے اس لیے تھوڑا سا دہرا رہا ہوں, کہ یہ وہ کلمہ ہے جس کی وجہ سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا, جس کی بنیاد پر, جس کی وجہ سے مخلوقات کو پیدا کیا گیا, اور اسی کے ساتھ اسی کی تعلیم, بنیادی تعلیم یہی دے کر تمام رسولوں کو بھیجا گیا, کتابوں کو نازل کیا گیا اور شریعتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے شریعتوں کو بنا کر قانون کی حیثیت سے دنیا میں نافذ کیا, لوگوں تک پہنچایا, اور اسی کی بنیاد پر موازین قیامت کے دن میزان عمل منعقد ہوگا اور دواوین یعنی جو نام اعمال اور تحریر شدہ چیزیں لکھی جاتی ہیں اسی کے لیے تیار کی گئی ہیں, اسی سے جنت اور جہنم کے معاملات طے ہوں گے. لا الہ الا اللہ کہنے والا جنت میں جائے گا, پہلے جائے بعد میں جائے جائے گا, اور لا الہ الا اللہ کو نہ ماننے والا جہنم میں جائے گا. ہاں, اسی کی وجہ سے دنیا کے سارے لوگوں میں, انسانوں میں دو گروہ ہیں, مومنین کا اور کفار کا. جو لا الہ الا اللہ کا ماننے والا ہے وہ مومن, جو نہیں مانتا وہ کافر. اسی کی بنیاد پر, اس کے تقاضوں مدلول کو مان کر کوئی شخص نیک بنتا ہے اور جو نہیں مانتا وہ برا انسان ہوتا ہے. یہی تمام مخلوقات کے امر اور خلق کا بنیاد ہے, ثواب اور عقاب کی بنیاد ہے. اسی کی بنیاد پر ثواب اور عقاب طے ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں. اسی کی بنیاد پر ملت قائم ہوتی ہے, قبلہ نصب کیا گیا ہے, اولون اور آخرین سے اسی کے بارے میں سوال کیا جائے گا. چنانچہ حدیث کے مطابق علامہ ابن قیم کی عبارت نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں, اللہ کے رسول کی حدیث میں ہے کہ انسان کا قیامت کے دن اللہ کے سامنے قدم آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک کہ وہ دو سوالوں کے جواب نہ دے دیوے. پہلا سوال یہ کہ تم کن چیزوں کی ماذا کنتم تعبدون, کن کی تم عبادت کرتے تھے, اور دوسرا سوال ماذا اجبتم المرسلین, تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا. اب اس امت مسلمہ کا ان دونوں سوالوں کے جواب میں پہلا سوال ماذا کنتم تعبدون کا جواب ہے لا الہ الا اللہ. قیامت کے دن قدم آگے نہیں بڑھ سکتا اللہ کے سامنے جب تک کہ یہ دو سوال حل نہ کر دے کوئی انسان. تو پہلا سوال کیا ہے کہ تم نے کس کی عبادت کی, تو اس کا جواب ہوگا لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کا مطلب ہم نے عبادت کے لائق صرف اللہ کو سمجھا. دوسرا سوال کہ رسولوں کو کیا جواب دیا، اس کا جواب ہوگا محمد رسول اللہ، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانا، اقرار کیا، عمل کیا، طاعت و سمع کیا. اور لا الہ الا اللہ جو ہم نے مانا تو اس کو بھی علم کے طور سے جانا، سمجھا، اس کا اقرار کیا اور اس پر عمل کیا. یہ تو میدان محشر کی بات ہے. میں یہاں جو کتاب میں مذکور ہے اس سے پہلے کا ذکر کروں کہ دنیا کا کوئی بھی انسان جب مرتا ہے تو اس سے قبر میں تین سوال ہوگا، ہاں، اختلاف کے ساتھ کہ کافروں سے ہی، منافقوں سے نہیں، سارے انسانوں سے سوال ہوگا، تمہارا رب کون ہے، مر ربک، ما دینک، ماذا تقول فی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں پہلا جواب کہ میرا رب اللہ ہے، یہ وہی دے سکے گا جو لا الہ الا اللہ کو مانتا ہے. میرا دین اسلام ہے، میرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے رسول مانا. کوئی پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے، اس کو اس سوال، ان تین سوال کا جواب دینا ہوگا. اگر نہیں دے سکا تو یہیں سے عذاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. چنانچہ آگے کہتے ہیں کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کے فضائل اتنے سارے ہیں، اتنے سارے ہیں کہ کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ ان کے فضائل کو گن سکے، کیونکہ دنیا اور آخرت کے سارے ثواب، سعادتیں اسی پر منحصر ہے. لا الہ الا اللہ کو ایک انسان مانتا ہے تو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگا، اور اس کو جتنے اچھی طریقے سے، کامل طریقے سے مانے گا. پیچھے ہم نے قرآن کی روشنی میں پڑھا کہ جو لا الہ الا اللہ کے تقاضے کو جتنا پورا کرے گا وہ اللہ کے عذاب سے اتنا زیادہ محفوظ رہے گا، امن میں رہے گا دنیا اور آخرت میں. چنانچہ دنیا اور آخرت میں اس کے اتنے فائدے ہیں جو کسی انسان کے تصور میں نہیں آ سکتی، کسی کے خیال میں نہیں آ سکتی. چنانچہ قرآن کی روشنی میں تو کچھ فضائل ہم نے بیان کیے اس سے پہلے کے دردروس میں اور صفحات میں، اب کہہ رہے ہیں کہ بعض حدیثوں کی روشنی میں ہم اس کے بعض فضائل بیان کر رہے ہیں. سب سے پہلے جو پچھلے درس میں ہم نے سرسری سا ذکر کیا تھا کہ اس کی ایک فضیلت یہ ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ ایسا ہے کہ اگر آپ اس کو بطور ذکر، بطور عبادت، معنی اور مفہوم کو سمجھ کر ادا کرتے ہیں تو یہ اعمال میں سب سے زیادہ افضل عمل ہے، اور اجر و ثواب میں تھوڑا آسان ہوتے ہوئے عظیم الشان اور بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے. یہ گردنوں کو آزاد کرنے کے برابر ہے. آپ کے پاس روپیے پیسے نہیں ہیں، غلام کو آزاد کرنا ایک بڑی نیکی ہے. آج کل وہ غلام نہیں پائے جاتے. ایک غلام کی قیمت اگر آج کے حساب سے اگر مان لیا جائے، اس زمانے میں جو پائے جاتے تھے اگر آج ہوتے تو غریب تو غریب، متوسط طبقے کے بھی بس میں نہیں ہوتا کہ غلام کو خرید سکے. بڑا مہنگے ہوتے تھے. تو غلام کو آزاد آپ نہیں کر سکتے، لیکن لا الہ الا اللہ کے ورد کے ذریعے، اس کے ذکر اور عبادت کے ذریعے سے آپ وہ ثواب حاصل کر سکتے ہو. اسی طریقے سے اس کا ورد اور ذکر کر کے آپ شیطان کے شر سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہو. میں نے پچھلے درس میں ایک جملے میں شاید اشارتاً کہا تھا کہ آج کل ہمارے یہاں جن، بھوت، آسیب، ان کے مسائل ہوتے ہیں، اور بہت سارے مرد اور زیادہ تر خواتین اس مسئلے کے حل کے لیے پھونک جھاڑ کرنے والے، دم اور جھاڑ پھونک کرنے والے، گنڈے تعویذ کا کاروبار چلانے والوں کے گھروں پر، دکانوں پر چکر لگاتے ہیں اور اپنا ایمان بھی گنواتی ہیں، کیونکہ وہ بہت ساری غلط سلط چیزیں، شرکیہ چیزیں کرتے ہیں اور اپنے پیسے اور دنیا کی چیزیں بھی جو ہے ضائع کر کے آتی ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آسیب سے، جادو سے، بھوت اور جین کے اثرات سے اپنے آپ کو، اپنے گھر کو، اپنے اہل خانہ کو محفوظ رکھیں تو لا الہ الا اللہ کا ورد کیجئے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ بتایا صحیحین، یعنی بخاری اور مسلم میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، آپ نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 مرہ. یہ کلمہ، ہاں، میں پھر سے پڑھ رہا ہوں، آپ دل میں دہرائیں میرے ساتھ. ہاں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اب اگر میں اس جملے کی تشریح توحید کے اعتبار سے، اس کے معنی اور مفاہیم کے اعتبار سے کروں تو 2-3 درس کم پڑیں گے مجھ سے کم علم آدمی کے لیے بھی، لیکن ہم جب اس کے شرائط اور نواقص پر گفتگو کریں گے تو شاید کچھ باتیں اس پر، اس کے مدلول پر گفتگو کریں گے تو اس کی کچھ تشریح انشاءاللہ آئے گی. لا الہ الا اللہ پہلا جملہ، اور وحدہ لا شریک لہ اسی جملے کی تاکید ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تمام معبودان برحق کا انکار اللہ تبارک و تعالیٰ کے معبود ہونے کا اقرار، اور وحدہ لا شریک میں اسی بات کی تاکید ہے، اس کو مضبوط کیا گیا، وحدہ یعنی وہ اکیلا ہے، الا اللہ جو کہا اس میں مضبوطی آئی، اور لا الہ کہا کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، دوسروں کی سارے کی نفی کی، تو لا شریک سے اسی کی تاکید ہوئی کہ اللہ کا کوئی شریک، ساجھی دار، حصے دار، پارٹنر ہے ہی نہیں، کسی بھی اعتبار سے کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے۔ تو جو شخص یہ کہے گا ہاں لہ الملک، کائنات سلطنت اسی کی ہے، ساری کائنات اسی کی ہے، میں بار بار یہ کہتا ہوں، جب کائنات اس کی ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا ہے، قرآن بار بار کہتا ہے کہ آسمان و زمین میں ایک ذرے کا بھی کوئی اللہ کے سوا مالک نہیں ہے، جب کوئی دوسرا مالک نہیں ہے تو ہم کسی اور سے کیوں مانگے، جو چیز میری ہے نہیں وہ میں دے سکتا ہوں کیا؟ دے سکتا ہوں؟ جو چیز میری نہیں ہے میں نہیں دے سکتا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ آسمان زمین میں اللہ کے سوا کوئی ذرہ برابر چیز کا بھی مالک نہیں ہے، اور یہاں بھی کلمے میں کہا لہ الملک، اسی کی کائنات ہے، سلطنت ہے، ملک اسی کا ہے، وہ لہ الحمد، اور حمد اور تعریف بھی صرف اسی کے لائق اور زیبا ہے، وہی اس کا مستحق اور حقدار ہے۔ تعریف کا حقدار صرف اللہ ہے، کیا مطلب؟ ساری خوبیاں اس کے اندر ہیں، اور خوبیاں بھی مکمل ہیں، کوئی کم، اگر کسی خوبی کے اندر کوئی کمی ہوتی تو یہ نقص ہو جاتا، جیسے علم اور جہال، علم کسی جہالت ہے، اللہ علم والا ہے، جہالت نہیں ہے، تو ایک بال برابر، بال کا کروڑواں حصہ بھی اگر علم سے کم ہو جائے تو وہ جہالت اتنی آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اتنی بھی جہالت نہیں ہے، ماضی، پاسٹ، حال یعنی پریزنٹ، اور مستقبل یعنی فیوچر، سب کو جانتا ہے، دنیا کی ہر زبان جانتا ہے، ہر درخت کو جانتا ہے، درخت کے ہر پتے کو جانتا ہے، پتے کے اندر کے ہر ذرے کو جانتا ہے، جڑ کی ہر بال کو جانتا ہے، ہمارے جسم کے خون کو، خون کے ایک ایک ذرے کو، ہر چیز کو جانتا ہے، اور ہر لمحہ جانتا ہے، ایسا نہیں کہ ابھی جان رہا ہے تو بعد میں بھول گیا، ایک چیز کو جان رہا ہے تو دوسری چیز نکل گئی، جیسے کہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اللہ، یہ علم کا ایک معاملہ میں نے ہلکا سا ذکر کیا، ہر خوبی میں اللہ مکمل ہے، اسی لیے اس کے لیے تمام تعریف ہے، لہ الحمد، الحمدللہ رب العالمین ہم کہتے ہیں، اسی کے لیے حمد ہے، وہ علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے دائرہ قدرت سے باہر ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کسی چیز سے عاجز ہے ہی نہیں، اگر عاجز ہوتا کسی کام سے تو یہ قوت میں کمی آ جاتی، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو سلطنت اس کی ہے، سارا اختیار، کائنات کا نظام وہی چلا رہا ہے، تعریف کے لائق وہی ہے، یعنی ساری خوبیاں اس کے اندر ہیں، ہر چیز پر وہ قدرت۔ یہ کلمات جو کہے گا 100 مرتبہ، ہاں فی یومن میں ادم مرہ، ایک دن میں 100 مرتبہ جو یہ کلمات کہے گا، کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگے گا اگر آپ 100 مرتبہ کہتے ہیں، ہاں تو کیا 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 فائدہ ملے گا، غور سے سنیے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ اس کے لیے کانت لہو عدل و عشر رقاب، یہ اس کے لیے 10 گردنوں کو آزاد کرنے کے برابر ہوگا، یعنی 10 غلاموں کو آپ نے خرید کر غلامی سے آزاد کر دیا 100 مرتبہ یہ پڑھنے کے نتیجے میں، ایک، اور وہ کتبت لہو مئۃ حسنہ، اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، وہ محیط عنہ مئۃ سیئہ، اور اس سے 100 برائیاں، گناہ جو سرزد ہو گئے ہیں، غلطیاں، 100 برائیاں مٹا دی جائیں گی، وکانت لہو حرزم من الشیطان یومہ ذالک حتی یمسی، اور اس دن جس نے یہ پڑھا ہے، جس دن یہ پڑھا ہے، اس دن شیطان سے یہ ڈھال بن جائے گی، بچاؤ کا ذریعہ بن جائیں گے یہ کلمات، یہاں تک کہ شام کرے، صبح آپ نے پڑھ لیا، شام تک شیطان آپ کے جسم میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جب آپ جن بھوت شیطان، جادو میں بھی شیطانی اثر اور تاثیر ہی ہوتی ہے، یہ پڑھ لیا، شیطان آپ کے جسم میں داخل نہیں ہوا، تو جادو کا اثر، آصف کا اثر آپ کو نہیں ہوگا، آپ اس کے بہت سارے شرور سے محفوظ رہ جائیں گے۔ ولم یاتی احد بافضل مما جاء به، اور اس شخص نے جو عمل کیا 100 مرتبہ پڑھ کر، اس سے بہتر کوئی اور نہیں لائے عمل نہیں کر پائے گا، الا احد عمل اکثر من ذلک، سوائے اس آدمی کے جو اس سے زیادہ، یعنی 100 سے زیادہ مرتبہ اس کو پڑھے، وہ اس سے افضل ہوگا۔ مطلب یہ 100 مرتبہ اگر ہم نے پڑھ لیا تو کیا کیا ثواب مل رہا ہے، کیا کیا اجر و فضیلت مل رہی ہے، 10 غلاموں کی آزادی، 100 نیکیاں، 100 گناہوں کا مٹنا، شیطان سے تحفظ، اور اس دن سب سے افضل اللہ کے یہاں مانے جائیں گے، سوائے اس کے جو اس سے زیادہ پڑھے وہ اس سے زیادہ افضل ہو جائے گا. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. اور بخاری مسلم میں ہی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ وہ کہتا ہے کہ من قالہا, جو اس کو یعنی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, اس کو ان کلمات کو 10 مرتبہ پڑھے گا. اگر آپ کو موقع نہیں مل رہا ہے 100 مرتبہ پڑھنے کا, تو 10 مرتبہ بھی اگر آپ نے پڑھا, 3-4 منٹ لگے گا 10 مرتبہ پڑھنے میں, 10 مرتبہ پڑھا تو یہ ایسا ہوگا جیسے اس نے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے 4 غلاموں کو آزاد کیا. حتی اسماعیل کی اولاد, مطلب جن کو آزاد کر رہا ہے وہ غلام بھی فضیلت والی نسل سے, ہاں, بنی اسماعیل کے 10 لوگوں کو آزاد کیا. یہ ایک فضیلت. ہاں, میں چاہتا تھا کہ اس پہ اور بولوں لیکن مضمون پھر ادھورا رہ جائے گا. آج فضائل کے مضمون کو میں پورا کرنا چاہتا ہوں تاکہ اگلے درس میں ہم شروع لا الہ الا اللہ پڑھ سکیں. اس کی ایک فضیلت یہ ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کلمات اوراد بیان کیے ہیں, انبیاء کرام نے جو کلمات پڑھے ہیں ان کلمات میں, ان اوراد میں سب سے زیادہ فضیلت والا ہے. میں اکثر ایک بات کہتا ہوں طلبہ کو پڑھاتے ہوئے کہ دنیا کے معاملات میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو چیزیں قیمتی ہوتی ہیں جن کی قیمت زیادہ ہو بہت کم ملتی ہیں, اور اگر کسی کے پاس ہوتی ہے تو وہ چھپا کر رکھتا ہے. کسی کے پاس قیمتی ہیرا ہو تو چھپا کے رکھے گا یا اور کوئی چیز چھپا کے رکھے. جو کمیاب ہو وہ قیمتی ہوتی ہے. بعض لوگ جو ہے دینی امور میں بھی ایسا ہی سمجھتے ہیں, یہ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ ایک عمل, ایک عبادت, ایک چیز جو سب جانتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں اس کی اہمیت نہیں ہے. تو ہم کچھ ایسی چیز ڈھونڈیں جو لوگ نہیں جانتے, لوگوں کے علم میں نہیں ہے. ہاں, تو عبادات اور اوراد اور وظائف کے سلسلے میں میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے تعالی نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بالکل دنیاوی مادی چیزوں کے بالکل برخلاف معاملہ رکھا ہے کہ جو جتنی زیادہ اہمیت کی چیز ہے, جو جتنی زیادہ فضیلت کی چیز ہے, اس کو اتنا زیادہ واضح کر کے بیان کیا ہے. اب لا الہ الا اللہ, ابھی بہت سارے لوگوں نے اعلان سنا یا آپ لوگ یہاں موجود ہیں جمعہ میں, جو لوگ موجود تھے ان کو ایسا لگتا ہے سننے کے بعد, ارے یہ تو ہم جانتے ہیں, اس کی فضیلت کیا سنیں گے, اس کی فضیلت جانتے ہیں. نہیں جانتے. ہاں, میں نے پتہ نہیں یہ روایت پیش کی نہیں کی, آگے شاید آئے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا, ایک ابن حبان وغیرہ کی مقبول روایت ہے, ہاں, کہ اللہ مجھ کو کوئی ورد بتا میں تیرا ذکر کروں. تو اللہ نے کہا کہ لا الہ الا اللہ کہا کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا یہ. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ تیرے سارے بندے یہ کہتے ہیں, سارے بندے یہ کلمہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. مطلب حضرت موسیٰ کچھ اسپیشل چاہتے تھے, جیسے میں بتا رہا ہوں نا کہ جو چیزیں عام ہوتی ہے تو ہم لوگوں کی نظر میں اس کی قیمت کم ہوتی ہے, ہم کچھ اسپیشل ڈھونڈتے ہیں. اور رازدارانہ بتاتے ہیں, ارے فلاں مولوی صاحب نے, فلاں پیر صاحب نے, فلاں بزرگ نے خواب میں دیکھا تھا, ان کو ایسا معلوم ہوا تھا, انہوں نے اپنے تجربے کے بعد مجھ کو یہ والا ورد بتایا ہے بہت خفیہ اور خاص. تو آدمی سمجھتا ہے کہ یہ جو ہے بزرگ صاحب نے بتایا ہے اس لیے زیادہ اہمیت کے حامل ہے. سب سے پہلی چیز یہ بات رہا دماغ میں بٹھا کے رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نسخے بتائے نا, اس سے زیادہ بہتر دنیا میں کوئی پیش نہیں کر سکتا. کوئی کتنا بڑا بھی بزرگ ہو, ہوا میں اڑے, پانی پہ چلے, آگ میں کھیلے, کرامت کھیلے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی چیز اور تعلیم سے بہتر اس کی تعلیم ہو ہی نہیں سکتی. آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی کسی چیز پر عمل کر رہے ہیں تو اس کی اپنی برکت اور اس کی فضیلت اہمیت تو ہے ہی. آپ اس پر عمل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہے ہیں, یہ بذات خود ایک نیکی ہے. کسی بزرگ کے تجربے پر آپ عمل کر رہے ہیں یہ نیکی نہیں ملے گی. اتباع رسول کی, اتباع رسول, اللہ نے بھی حکم دیا, رسول نے بھی دیا, یہ فرض ہے, ضروری ہے اتباع کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بار بار بیان کیا اور انبیاء نے بیان کیا, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لبا ثبت فی الحدیث یعنی نبی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے. تبرانی کی روایت ہے, دعا میں حضرت علی کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. آپ فرماتے ہیں کہ افضل ما قلت انا والنبیون عشیت عرفہ, سب سے افضل بات, سب سے فضیلت والا کلمہ جو میں نے کہا اور نبیوں نے کہا. اب انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی تعلیم یا ذکر اور دعا, उससे बढ़कर किसी की दुआ हो सकती है क्या? अंबियाए कराम की दुआ सारे लोगों की दुआओं से अच्छी दुआ रहेगी, बिल्कुल तय बात है। अंबिया अल्लाह के नबी, अल्लाह के सबसे बरगजीदा बंदे होते हैं, और अंबिया में भी जनाबे मोहम्मद रसूल सलम का मकाम सबसे ऊंचा। तो अंबिया के बढ़कर बराबर कोई है ही नहीं। तो अंबिया की बात सबसे ऊंची, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस में कह रहे हैं कि नबियों ने भी जो बातें, जो कलिमात, जो जिक्र और दुआ बताई है, उनमें सबसे ज्यादा अहम क्या है? जो अरफा की शाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीक ला लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, जो अभी हमने पढ़ा। 100 मरतबा पढ़ने से और 10 मरतबा पढ़ने से जो फजीलत पड़ी, वही कलिमात। मैंने जो कलिमात कहे और अंबिया ने जो कलिमात कहे, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे और तमाम नबियों के कलिमात में सबसे ज्यादा फजीलत जिस बात की है, जो कलिमा मैंने कहा और नबियों ने कहा, वो ये कलमा है। अब इससे बढ़कर कोई कलमा हो सकता है क्या? सोचिए। वफी लफ्ज़िन, हदीस के एक अल्फाज में, इसी हदीस के दूसरे अल्फाज ये हैं, खैरु दुआए दुआओ यौम अरफा, सबसे बेहतरीन दुआ यौम अरफा की दुआ है। हाजी यौम अरफा 9वीं ज़िलहिज्जा को अरफा में रहता है। हाँ, गुरूब आफ्ताब से पहले तक उसे पहुंचना जरूरी होता है, और हज के जितने आमाल अरकान हैं उनमें सबसे ज्यादा अहम रुकन वकूफ अरफा है। क्या है? अलहज अरफा, अल्लाह के रसूल का फरमान है कि हज अरफा ही है। तो मालूम यह हुआ कि हज का सबसे अहम रुकन अरफा का वकूफ है, जो 9वीं तारीख को गुरूब आफ्ताब से पहले हुज्जाज को अदा करना होता है। उस दरमियान जब वो अरफा में रहते हैं पूरे दिन, सूरज ढलने से लेकर जो है गुरूब आफ्ताब तक, हाँ, या सुबह से लेकर गुरूब आफ्ताब तक, उस दिन दिन भर हाजी दुआएं, जिक्र अस्कार और बहुत सारे इबादतें करता है, कलिमात कहता है। हाँ, दो नमाजों का वक्त आता है बीच में, उनमें हाजी को यह तालीम दी गई है कि यह कलिमात कहा करे, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक ला लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि ये अरफा के दिन की दुआ दुआओं में सबसे बेहतर दुआ है, बेहतरीन दुआ है। बहुत सारी दुआएं हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बेहतर दुआ यह है। हाँ, और आगे कह रहे हैं उसी हदीस में कि अरफा के दिन की दुआ सबसे बेहतर दुआ है। व खैरु मा कुल्तुहु व अना वन नबीयुना मिन कबली, और सबसे बेहतर बात जो मैंने कहा और मुझसे पहले के नबियों ने कहा, वो है ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक ला लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। ये तिर्मिजी, जामे तिर्मिजी में अब्दुल्लाह बिन अम्र से रिवायत है, इमाम अल्बानी रहमहुल्लाह ने इसको हसन कहा है और कहा है कि यह हदीस शवाहिद के साथ साबित है। इसकी ये एक फजीलत बयान हुई। एक और फजीलत दूसरी, मुमिन फजा इलेहा, ला इलाहा इल्लल्लाह की एक फजीलत यह है कि इसकी बुनियाद पर एक आदमी का वाहिद ये अमल उसके गुनाहों के सहीफे के मुकाबले में मीजान अमल में भारी पड़ जाएगा। जैसा कि अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हो की हदीस है, जो मुस्नद में, जिसकी तखरीज हुई है और जामे तिर्मिजी में भी है और उनके अलावा में भी है जईद इस्नाद के साथ। हदीस को बहुत गौर से सुनिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह की फजीलत में मैं ऐसा समझता हूं कि ये एक हदीस भी अगर हम जान जाएं, दिमाग में बिठा लें, तो काफी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि युसाहु बिरजुल मिन उम्मती अला रुउसिल खलाइक यौमल क़ियामा, कयामत के दिन मेरी उम्मत के एक शख्स को तमाम अला रुउसिल खलाइक, तमाम मखलूकात के सामने उनको चीख कर पुकारा जाएगा, बुलाया जाएगा। فَيُنْشَرُ لَهُ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ سِجِلًّا, उसके सामने 99 रजिस्टर उसके सामने फैला दिए जाएंगे। हाँ, कुल्लो सिजिल मिन्हा मद्दल बसर, 99 रजिस्टर नामाए अमाल जो उसकी बुराइयों के होंगे, उसके अमाल के 99 रजिस्टर उसके सामने डाल दिए जाएंगे। हाँ, और ये रजिस्टर कैसा होगा? ये हमारी तरह ऐसे छोटा या हाथ भर का नहीं होगा। अल्लाह के रसूल को उनमें से हर रजिस्टर जो है, तहरीर लिखी हुई जिसमें रजिस्टर, समझ रहे ना आप लोग, जिसमें लिखा जाता है, हाँ, हर डायरी या रजिस्टर जो है मद्दल बसर हद्दे निगाह तक होगा, यानी इतना बड़ा बड़ा रजिस्टर होगा। सुम्मा यकूलुल्लाहु तबारक व तआला लहू, फिर अल्लाह तबारक व तआला उससे कहेगा, अतुन के रो मिन हाजा शैअन, ये जो तुम्हारे 99 रजिस्टर है तुम्हारे अमाल के, हाँ, उसमें सब बुराइयां ही होगी। तो अल्लाह ताला उससे पूछेगा कि ये जो 99 रजिस्टर मद्दे बसर तक हद्दे निगाह तक दिखाई दे रहे हैं, इसको देख लो, क्या इनमें से किसी चीज का तुमको इनकार है कि तुमने अमल नहीं किया और इसमें फरिश्तों ने लिख दिया? तुमको किसी से इनकार है? फयकूल ला या रब्बी, बंदा कहेगा कि नहीं परवरदिगार, सब बराबर लिखा हुआ है, मैंने ये गुनाह किए हैं। हाँ, फयकुल, तब अल्लाह ताला कहेगा, फयकुल अल्लाह अज़्ज़ोजल अलका उज़रुन और हसाना, क्या तुम्हारे पास कोई उज्र है? कोई उज्र है कि तुमने गुनाह किया, इतने गुनाह किए तो कोई उज्र बहाना, या कोई नेकी है तुम्हारे पास? फयहाबुर रजुल, तो आदमी डर जाएगा और कहेगा ला या रब्बी, परवरदिगार नहीं, ना मेरे पास कोई उज्र है, हाँ, और ना ही मेरे पास कोई नेकी है। फयकूल अज़्ज़ वजल, तो अल्लाह अज़्ज़ वजल कहेगा बला इन्ना लका इंदना हसना। यहां थोड़ा सा इख्तिसार है, बाद रिवायतों में थोड़ी सी तफसील है कि ये अलग अलग है। हाँ, और सवाल ये भी करेगा अल्लाह ताला कि क्या मेरे लिखने वाले फरिश्तों ने तुझ पर कुछ ज्यादती की है, कोई गलत बात लिख दी है इसमें? वो कहेगा नहीं। हाँ, फिर ये आगे सवाल होगा, फिर अल्लाह ताला जब वो कहेगा डर के, कहेगा कि नहीं मेरे पास कोई उज्र भी नहीं है, नेकी भी नहीं है, तो अल्लाह ताला जवाब देगा कि नहीं, तुम्हारी एक नेकी हमारे पास है। हाँ, वह इन्नहु ला जुल्म अलैक, और ये भी याद रहे कि तुम पर कोई जुल्म नहीं होगा। ये 99 रजिस्टर गुनाहों के हमने पेश किए, लेकिन तुम्हारी एक नेकी भी है हमारे पास और तुम पर कोई जुल्म नहीं होगा। फतुख रजुलहु बिताका फीहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुह, तो एक बिताका निकाला जाएगा। बिताका आज की जबान में हम उसको क्या कहेंगे, कार्ड, रसीद, पावती जो होती है, एक कार्ड निकाला जाएगा। इस हदीस को इसीलिए हदीस बिताका कहते हैं। आजकल ये जो कार्ड होता है ना, फला कार्ड, ढेमा कार्ड, तो उसको अरब लोग बिताका ही कहते हैं। हाँ, तो एक बिताका निकाला जाएगा, पर्ची, उर्दू जबान में हम कहें पर्ची, एक पर्ची निकाली जाएगी। उस पर्ची में क्या होगा? अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि उस बिताका में लिखा होगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुह, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही, और मोहम्मद अल्लाह के रसूल और उसके बंदे हैं। ये दो गवाहियां होगी, यही उसकी नेकी होगी। तो जब वो बिताका पर्ची निकाल कर अल्लाह ताला पेश करेगा कि तुम्हारी ये नेकी है, तो वो शख्स कहेगा फयकूल या रब्बे मा हाज़िहिल बिताका तो मा हाज़िहिस सिजिल्लात, परवरदिगार ये पर्ची इन बड़े बड़े रजिस्टरों के मुकाबले में क्या हैसियत रखती है, कहां ये और कहां ये एक पर्ची है छोटी सी, और ये 99 रजिस्टर जो मेरा गुनाहों से भरे पड़े हैं, इसमें एक नेकी है, शहादत है इनकी। तो वो जवाब में फयकूल अल्लाह अज़्ज़ोजल कहेगा इन्नका ला तुज़लम, तुझ पर जुल्म नहीं किया जाएगा। काला, अल्लाह के रसूल ने फरमाया फतूज़ सिजिल्लात फी किफ्फतिन, तो जितने उसके 99 रजिस्टर जो होंगे बुराइयों के, वो तराजू के मीजान अमल के तराजू में एक पल्ले में रखे जाएंगे 99 रजिस्टर। वलबेता का तो फिकिफा, और वो जो पर्ची होगी वो दूसरे पल्ले में रखी जाएगी। फताशति सिजिल्ला तो व सकोलतिल बेताका, और नतीजा क्या होगा, ये जितने 99 रजिस्टर होंगे ये हल्के पड़ जाएंगे और बेताका वाली पर्ची वाले पल्ला जो है भारी पड़ जाएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह का पल्ला भारी होगा, झुक जाएगा। गौर फरमाइए, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की गवाही कितनी वजनदार है, 99 रजिस्टर गुनाहों के, वो भी हद निगाह तक एक पड़े में, और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की गवाही एक पड़े में, ये पड़ला भारी होगा। ये ला इलाहा इल्लल्लाह के फजीलत है, लेकिन यहां थोड़ी सी वजाहत बहुत जरूरी है। हम और आप यहां जो बैठे हुए हैं, कोई ये ना समझ ले कि अरे मैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की गवाही देता हूं और अभी इतना गुनाह किया भी नहीं कि 99 रजिस्टर भरे, अभी तो 25-30 ही भरा है, थोड़ा कर लो गुनाह। नहीं, हाँ, ये गलत फहमी ना हो। अल्लामा इब्ने कय्यिम ने इस हदीस की तशरीह करते हुए एक वजाहत की तंबीह की कि देखो ये गलत फहमी ना रहे, क्योंकि बहुत सारे ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले जहन्नम में भी जाएंगे। नबी करीम सल्लम की हदीस है ना बुखारी में, अल्लाह ताला ने जहन्नम की आग पर یہ حکم دے رکھا ہے، حرام کر رکھا ہے کہ نمازیوں کے اعضائے سجدہ کو جلائیں، یعنی جو نماز پڑھنے والا آدمی نماز پڑھتا ہے اور سجدے میں جو اس کی سات ہڈیاں ٹکتی ہیں، ہاں پیر کی، نیچے کی، گھٹنے کی دو، چار، یہ دو، چھ، اور یہ پوری ایک، سات ہڈیاں. مرد اور عورتوں کا سجدے کا طریقہ ایک ہی ہے حدیثوں کے مطابق، عورتوں کا الگ نہیں ہے حدیثوں میں، یہ بعد میں لوگوں نے ایجاد کر لیا. تو یہ سات ہڈیاں جہاں جو سجدے میں ٹکی ہوتی ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ نمازی جب جہنم میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کا آگ پر یہ حکم ہوگا کہ ایسے لوگوں کے ان سات حصوں کو نہ جلائے. اس کا مطلب بہت سے نمازی بھی جہنم میں جائیں گے، اور جب نمازی ہے تو لا الہ الا اللہ تو پڑھتا ہی تھا نا، نماز میں بھی پڑھتا ہے، التحیات للہ میں ہے آخر میں، پھر بھی وہ گیا جہنم میں، کیوں؟ یہ ہم آگے پڑھیں گے. جیسا کہ میں نے ابھی تمہید میں کہا نا کہ بہت سے لوگ لا الہ الا اللہ کی فضیلت تو پڑھ لیتے ہیں، معنی نہیں جانتے، تقاضے نہیں مانتے، شرطیں نہیں جانتے، نواقض نہیں جانتے، اس لیے لا الہ الا اللہ کہتے بھی ہیں اور اس کو توڑتے بھی ہیں، اس کی کوئی حیثیت اللہ کے یہاں نہیں رہ جاتی. یہ بہت اہم سبق ہے جو ہم آئندہ دروس میں جانیں گے، اور میں چاہوں گا کہ اس کو ہر بچہ جانے، سیکھے، اس کے بغیر کوئی مسلمان جو ہے اس سے بے نیاز ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کے سامنے یہ بول ہی نہیں سکتا کہ مجھے معلوم نہیں تھا. یہ سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. قرآن میں، میں نے اس سے پہلے درس میں بتایا، اللہ نے صاف صاف کہہ دیا کہ قیامت کے دن یہ عذر نہیں چلے گا کہ ہمیں معلوم نہیں تھا، ہم غافل تھے، اور یہ بھی نہیں چلے گا کہ باپ دادا کرتے تھے تو ہم بھی کر لیا. ہاں، باپ دادا کا حوالہ دے کر ان کے دین اور مذہب کو ہم نے اختیار کر لیا اور لا الہ الا اللہ نہیں مانا، نہیں سمجھا، یہ چلے گا نہیں عذر. سورہ آراف کی آیت میں نے پیش کی تھی. خیر، تو آگے شیخ کہہ رہے ہیں کہ ولا ریب ان ھذا قد قام بقلبه من الایمان ما جعل، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو 99 رجسٹر گناہ کے ہیں اور ایک رجسٹر جو ہے، ایک پرچی جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی کی، یہ وہ شخص ہوگا جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ایمان کو اپنے دل سے قائم کیا، جس کی وجہ سے اس کا بطاقہ اتنا وزندار ہوگا جس سے 99 رجسٹر اس کے سامنے ہلکے پڑ جائیں گے. کیونکہ لوگ اعمال میں الگ الگ درجے کے ہوتے ہیں، جس اسی اعتبار سے جیسا کہ ان کے دل میں ایمان ہوتا ہے، دل میں جیسا ایمان ہوتا ہے اس اعتبار سے آپ کا عمل ہوتا ہے. یہاں اہل علم نے ایک بات بیان کی ہے، میں ڈر رہا ہوں کہ بات اگر تفصیل میں جاؤں تو لمبی بات ہو جائے گی. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ایک اختصار سے ایک لمبی بات کا چھوٹا سا ٹکڑا بیان کروں، کہ ایک آدمی گناہ کرتا ہے، ایک توحید والا جس کے دل میں واقعی لا الہ الا اللہ ہے، اللہ کا ڈر ہے، لا الہ الا اللہ ہے تو اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کو معبود برحق مان رہا ہے، تو اگر اس سے گناہ ہو گیا تو اس کے دل میں لا الہ الا اللہ کے اثر سے گناہ کرنے کی بنیاد پر ایک قسم کی شرمندگی ہوتی ہے، ایک قسم کا ڈر ہوتا ہے. یہ ڈر اور شرمندگی اس کے لیے غیر محسوس نیکی کا کام کرتی ہے. تو ایک آدمی کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، اللہ کے جناب میں شرمندگی اور حیا ہے، تو اس کا برائی کرنے کے باوجود اس کے دل کی کیفیت الگ ہوگی. اور ایک آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر خوف سے آری ہو گیا ہے، اللہ کا ڈر ہے ہی نہیں، اللہ سے شرم و حیا ہے ہی نہیں، تو وہ گناہ کرنے کے بعد جری ہوتا ہے. آپ کو ایک تجربہ ہوگا، ہم میں سے یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اپنی زندگی میں تجربہ کرتے ہیں کہ بعض گناہ ہم نے جب پہلی مرتبہ کیا، یا سچی توبہ کی رمضان المبارک میں کسی خاص موقع پر، اور اس کے بعد ہم نے پھر سے کوئی گناہ کر لیا جس سے توبہ کی تھی، تو وہ جو پہلی مرتبہ جب گناہ ہوتا ہے تو اس وقت کی جو کیفیت ہوتی ہے ہمارے دل کی، ہمارے جذبات کی، ایک قسم کی بے چینی، بوجھ کہ ہم نے غلط کیا، صحیح نہیں کیا، توبہ کرنی چاہیے، صاف کرنا چاہیے، یہ دل میں خیال جو آتا ہے یہ ایمان کی علامت ہے. اب اگر اس پر عمل کر کے بندہ توبہ کرتا ہے تو یہ اس کے لیے نور و نالہ نور ہو جاتا ہے. لیکن آدمی اگر ایک مرتبہ گناہ کرنے کے بعد تھوڑا پچھتایا، تھوڑا شرمندہ ہوا، تھوڑے دن کے بعد وہی دوبارہ کیا، پھر سہبارہ کیا، تو اب وہ گناہ پر جری ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد کیجئے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑتا ہے، توبہ کر لیا تو صاف ہو گیا، اور نہیں کیا تو وہ سیاہی بڑھتی رہتی ہے، بڑھتی رہتی ہے، بڑھتی رہتی ہے، یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر مہر لگا دیتا ہے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کر کے قرآن کی آیت پڑھی کلا بل رانا اللہ قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، رین لگا دیا. ہاں تو یہ وہی اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ انسان کا ایمان جس قدر جیسا ہوتا ہے اس اعتبار سے وہ اعمال میں اس کے درجات کم زیادہ ہوتے ہیں. وَإِلَّا ورنہ فَكَمْ مِنْ قَائِلٍ، کتنے ایسے لوگ ہیں جو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں لیکن اس کے دل کے ایمان کی کیفیت نہ ہونے کی وجہ سے اس کو ایمان کا یہ درجہ اور یہ گناہ در گناہ ثواب نہیں مل پاتا. لا الہ الا اللہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں لیکن ان کو یہ اجر و ثواب اور یہ درجہ نہیں ملے گا جو اس کو مل گیا، کیونکہ اس کے اندر لا الہ الا اللہ کے تقاضے اور اس کا ایمان ویسا موجود تھا جس کی بنیاد پر وہ یہ درجہ حاصل کیا. جیسا کہ صحیحین میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مروی حدیث ہے. بہت غور سے سنیے گا، ایک علمی بحث ہے اور اس کو نہ سمجھ کر مسلمانوں کے کچھ فرقے خارجی وغیرہ خارجی متضلہ گمراہ ہو گئے، لیکن میں ابھی اس عقیدے کی اس بحث میں نہیں جاؤں گا. ہاں انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم سے وہ شخص جو لا الہ الا اللہ نے جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں ایک جو کے دانے کے برابر بھی شعیر وفی قلب ہی وزن و شعیرۃ من خیر، جو کے دانے کے برابر بھی اگر بھلائی ہے اور لا الہ الا اللہ کہنے والا ہے تو وہ جہنم سے نکالا جائے گا. یخرجو من النار، جہنم سے نکلے گا. مطلب پہلے گناہوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، جہنم میں گیا لیکن اس کے دل میں وہ لا الہ الا اللہ کہنے والا ہے اور اس کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھلائی ہے، بہت تھوڑی سی بھلائی ہے. لا الہ الا اللہ کے ساتھ شرط یہ ہے لا الہ الا اللہ ہو. لا الہ الا اللہ نہیں ہے اگر تو بندہ کبھی بھی جہنم سے نہیں نکلے گا، کبھی بھی، اور کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی. یہ بار بار ہم پڑھ رہے ہیں. تو کہا کہ ایک جو کے دانے کے برابر وہ نکالا جائے گا. اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے آگے فرمایا کہ ویخرج من النار، اور جہنم سے وہ شخص بھی نکلے گا، ہاں، من قال لا الہ الا اللہ وفی قلبہ وزن برۃ من خیر، جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور اس کے دل میں گیہوں کے ایک دانے کے برابر بھی بھلائی ہو. یہ دوسرا یعنی جو سے بھی کم. ویخرج من النار، تیسرا جملہ فرمایا کہ جہنم سے نکلے گا. یخرجو بھی پڑھا جا سکتا ہے کہ نکالا جائے گا. ہاں جہنم سے نکلے گا وہ شخص جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں ذرہ برابر بھی خیر ہو. وزنو وفی قلب ہی وزنو ذرت من خیر، اس کے دل میں ذرہ برابر بھی خیر ہو. یہ حدیث بھی جو ہے ادھر ادھر کی نہیں ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے. لا الہ الا اللہ موجود ہے اور اس کے ساتھ میں اگر تھوڑی سی بھی خیر موجود ہے تو آدمی جہنم میں جانے کے باوجود جہنم سے نکالا جائے گا. اللہ تعالی ہمیں جہنم میں جانے سے ہی محفوظ رکھے. ہاں لیکن یہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت ملاحظہ فرمائے. اب یہ ایک اور فضیلت کی طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں. نہیں انہوں نے اس حدیث کے بعد کہا، اس سے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے والے لوگ ہاں درجات میں الگ الگ ہیں جیسا کہ ان کے دل میں اس کے متعلق ایمان ہے. تو ایمان جس قدر ہوگا اس اعتبار سے ان کے درجات کم اور زیادہ ہوں گے. جیسے یہاں بتایا کہ رائی کے دانے، جو کے دانے کے برابر، یا پھر گندم یعنی گیہوں کے دانے کے برابر، یا پھر ذرہ برابر. آگے لا الہ الا اللہ کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اگر لا الہ الا اللہ کی فضیلت کہ اگر آسمانوں کو، ساتوں آسمان اور زمین کو اس کے مقابلے میں تولا جائے، ترازو کے ایک پڑلے میں ساتوں آسمان، صرف ساتوں آسمان ہی نہیں، حدیث میں آ رہا ہے کہ ساتوں آسمان میں جو لوگ ہیں اللہ کو چھوڑ کر ان سب کو، زمین میں جو لوگ ہیں ان سب کو لے کر ترازو کے ایک پڑلے میں رکھا جائے اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پڑلے میں، 199 رجسٹر کی بات تھی، یہاں آسمان اور زمین کو کے مقابلے میں لا الہ الا اللہ کے وزن کی بات ہو رہی ہے. اگر ایسا کیا جائے تو لا الہ الا اللہ بھاری ہوگا. مسند کی روایت ہے، عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ ان نوح قال لابنہ، نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے سے کہا، اند موت ہی، اپنی موت کے وقت، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنی وفات کے وقت یہ کہہ رہے ہیں. موت کا لفظ ہے نبی کے لیے، موت کا لفظ ہمارے ہندوستان پاکستان میں نبیوں کے لیے موت کا لفظ استعمال کیے تو گستاخی مانی جاتی ہے. قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، صحابہ اور تابعین یہ استعمال کرتے تھے، یہ گستاخی نہیں ہے. ہاں تو بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس سے مبرہ ہے، باقی تمام لوگوں کو موت آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت. ہاں تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی موت کے وقت اپنے بیٹے سے کہا آمرک بلا الہ الا اللہ. ایک انسان دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے اپنے بیٹے کو اگر کوئی بات کہہ رہا ہے تو اس کی ایک الگ اہمیت ہوتی ہے، وصیت کی طرح، وصیت کہتے ہیں ہم اسے. ہاں اور ایک پیغمبر، وہ بھی جلیل القدر پیغمبر کہہ رہے ہیں، اور اس بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں. ہاں تو کہہ رہے ہیں کہ اپنے بیٹے سے نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں تمہیں لا الہ الا اللہ کا حکم دیتا ہوں. آگے اس کی وجہ بتائی، اس لیے فَإِنَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ وَالْأَرْضِينَ السَّبْعَ لَوْ وُضِعَتْ فِي كِفَّةٍ وَوُضِعَتْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ فِي كِفَّةٍ، اس لیے کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں، اس سے پتہ چلا کہ زمینیں بھی سات ہیں. اب اس میں اختلاف ہے کہ سات زمینیں کیسے ہیں، قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے نا، مثلہن سورۃ طلاق میں آخر میں. تو کیسے سات زمینیں ہیں؟ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زمین کی سات پرتیں ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جیسے آسمان ہے نا ہمارے اوپر، یہ آسمان پہلا، اس کے اوپر دوسرا، اس کے اوپر تیسرا، ایسے سات آسمان ہیں. تو ہماری زمین ہے، اس زمین کے لیے آسمان آسمان ہے اوپر ہونے کی وجہ سے. سما، عربی میں آسمان کو سما کہتے ہیں، اور سما ہر وہ چیز جو اوپر ہے. تو جیسے ہمارے لیے یہ آسمان ہے، ویسے آسمان کے لیے یہ زمین ہے. تو اب یہ زمین ہے پہلے آسمان کے لیے، پہلا آسمان دوسرے آسمان کے لیے زمین ہے، دوسرا آسمان تیسرے آسمان کے لیے زمین ہے، چوتھا آسمان پانچویں آسمان کے لیے زمین ہے. وہ اوپر ہے، یہ نیچے ہے، تو یہ نیچے والا زمین ہو گئی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے سات زمینیں بھی ہیں. بہرحال جو بھی مانا ہو، سات آسمان اور سات زمینیں اگر ترازو کے ایک پڑلے میں رکھی جائیں، وہ وضعت لا الہ الا اللہ فی کفہ، اور لا الہ الا اللہ کو ایک پڑلے میں، یعنی دوسرے پڑلے میں، رجحت بہن لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ ان کو لے کر بھاری پڑ جائے گا، جھک جائے گا. ہاں ولو ان السماوات السبع کننا حلقتا مبہما، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحت چل رہی ہے اپنے بیٹے کو، اور اگر ساتوں آسمان ایک مبہم حلقے کی طرح ہوں، یعنی ایسے انگوٹھی یا حلقہ بن جائے کہ آپس میں گوتھے ہوئے جڑے ہوئے ہوں، ہاں لقسمت ہننا لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ انہیں توڑ دے گا. ہاں یعنی لا الہ الا اللہ کی تاثیر اور اس کا اتنا زور ہوگا کہ اس سے یہ بکھر جائیں گے ساتوں آسمان. ہاں میں چاہتا ہوں فضائل پورے ہو جائیں، وقت اگرچہ پورا ہو گیا، کچھ پانچ سات منٹ اور لوں گا انشاءاللہ. یہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت، یہ مسند کی روایت ہے جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 134 میں اس کو صحیح کہا ہے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے جو روایت بیان کی گئی، اللہ کے رسول نے بیان فرمائی، یہ صحیح حدیث بیان کی گئی ہے. اس کی ایک فضیلت یہ ہے کہ انہا لیس لہا دون اللہ حجاب، کہ لا الہ الا اللہ اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، بلکہ یہ سارے حجاب کو توڑ کر اللہ تک پہنچتا ہے. ترمذی میں سند حسن کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ما قال عبد لا الہ الا اللہ قط مخلصا الا فتحت له ابواب السماء حتى تفضي الى العرش مجتنب الكبائر. کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی بندہ لا الہ الا اللہ نہیں کہتا اخلاص کے ساتھ، مخلصاً اخلاص کے ساتھ، مگر آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور یہ لا الہ الا اللہ عرش تک پہنچ جاتا ہے جب تک کہ بندہ کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. یہ جامع ترمذی کی روایت ہے جس کو امام البانی نے حسن کہا ہے. یہ ایک فضیلت، میں روایتوں کو پیش کر دے رہا ہوں تشریح کے بغیر، آپ غور سے سنیے گا اور غور کیجئے گا ان روایتوں کی تفصیل پر کہ یہ کیسی عظیم الشان فضیلت ہے. اس کی ایک فضیلت یہ ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کہے گا، یہ لا الہ الا اللہ اس کو جہنم سے بچانے کا ذریعہ بنے گا، اس کے لیے جہنم سے نجات کا ذریعہ ہوگا. چنانچہ صحیح مسلم میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مؤذن کو کہتے ہوئے سنا اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. ہم مؤذن کو ہلکا سمجھتے ہیں، اذان دینے کو چھوٹا عمل سمجھتے ہیں. اللہ کے رسول نے جب اتنا ہی سنا تو کہا خرج من النار، یہ جہنم سے نکل گیا، بچ گیا. صحیح مسلم کی حدیث ہے. ہاں صحیحین میں بخاری مسلم میں حضرت عثمان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ ان اللہ حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ. اللہ تعالیٰ نے جہنم پر اس شخص کو حرام قرار دے دیا ہے جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور اس سے اس کا مقصد اللہ کی وجہ، اللہ کی خوشنودی ہوتی ہے. یعنی لا الہ الا اللہ صرف زبان سے نہیں کہہ رہا ہے بلکہ اس کے دل میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا مقصود ہے، اور وہ عمل عمل سے، جب اس کو مقصد یہ ہے تو عمل سے اپنے آپ کو شرک سے بچاتا ہے جو لا الہ الا اللہ کی ضد ہے. یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ علماء نے تشریح کی ہے. اور اس کلمے کی فضیلتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا سب سے افضل شعبہ اور شاخ اس کو قرار دی. ایمان کی بہت سی شاخیں ہیں اور ان شاخوں میں سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ ہے. آپ جانتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے 70 سے زیادہ، بضع و سبعون علی ایمان و بضع و سبعون شعبہ، بضع 3 سے 9 کو کہتے ہیں تو ہم 73 یا اس سے زیادہ کہیں کہ 73 یا اس سے زیادہ شعبے ہیں. سب سے اعلی شاخ اس کی جو ہے، سب سے اعلی شعبہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے. اور سب سے ہلکا شعبہ، سب سے ہلکا درجہ یہ ہے کہ آدمی راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دے. ہم راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹائیں، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. غور کیجیے آج مسلمان اس ایمان کی کتنی خلاف ورزی کرتا ہے، راستوں میں رکاوٹیں ڈال کے، سواریاں کھڑی کر کے، گندگی پھینک کر اور اتیکرمن کر کے وغیرہ وغیرہ. اس کی ایک فضیلت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں بتایا ہے کہ لا الہ الا اللہ سب سے بہتر، سب سے افضل ذکر ہے. جیسا کہ ترمذی میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ. بہت تشریح طلب بات تھی لیکن میں صرف ترجمہ کروں کہ آپ نے فرمایا کہ سب سے بہترین، سب سے فضیلت والا ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے. یہ لازم و ملزوم ہے. کسی موقع پر موقع پڑا تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ کلمات ہیں. ان کا آپس میں ربط انشاءاللہ کسی موقع پر بیان کروں گا، یہ سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں. ہاں، تو سب سے بہترین ذکر جو ہے لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے. اس سلسلے کی آخری فضیلت جو شیخ عبدالرزاق نے بیان کی ہے وہ یہ کہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص اپنے دل کے خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے گا، قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق ہوگا. جیسا کہ صحیح میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، ان سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ قیامت کے دن آپ کی شفاعت پانے والا خوش قسمت انسان، ہاں سعادت مند انسان سب سے بڑھ کر کون ہوگا؟ تو آپ نے کہا لقد ظننت یا ابا ہریرہ اللہ یسألنی عن ھذا الحدیث احد اول منک. اے ابو ہریرہ، مجھے یہ اندازہ تھا، خیال تھا کہ اس حدیث کے بارے میں تجھ سے پہلے مجھ سے کوئی سوال نہیں کرے گا. یہ گویا حضرت ابو ہریرہ کی تعریف کر رہے ہیں اللہ کے رسول. ہاں، اور کہا لما رأیت من حرصک علی الحدیث، جو میں نے حدیث کے سلسلے میں تمہاری حرص، تڑپ، شوق دیکھا، اس سے مجھے یہ اندازہ تھا کہ اس بارے میں سب سے پہلے تم ہی مجھ سے سوال کرو گے. ہاں، آگے آپ نے فرمایا کہ اسعد الناس، اب ان کے سوال کا جواب دیا، اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی او نفسی، کہ قیامت کے دن میری شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق سعادت مند انسان وہ ہوگا جو اپنے دل کے خلوص کے ساتھ یا اپنے جی کے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتا ہے. لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ، دل کے خلوص کے ساتھ جو کہے گا وہ اللہ کے رسول کی شفاعت پائے گا. اس کا الٹا مفہوم کیا ہوا جو دلیلوں سے ثابت ہے، جس کا لا الہ الا اللہ سلامت نہیں ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار قیامت کے دن نہیں رہے گا، محروم رہے گا. ہاں، اسی طریقے سے آگے اس حدیث کی تشریح میں آخری بات کہہ رہے ہیں شیخ عبدالرزاق کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں یہ جو جملہ ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کہے اپنے دل کے خلوص کے ساتھ، یہ دلیل ہے، اس میں دلیل ہے اس بات پر کہ لا الہ الا اللہ صرف زبان سے کہنا، مجرد کہہ دینے سے قبول نہیں ہوتا. ایک کہنے والے نے زبان سے کہہ دیا اور اس کے دل میں خلوص نہیں ہے تو اللہ کے یہاں کوئی قبول نہیں ہوگا. لہذا ضروری ہے کہ لا الہ الا اللہ کے قبول ہونے کے لیے اس کی شرطیں موجود ہوں، اس کی قیود پائی جائیں جو قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہیں. اس لیے کہ ان شرائط اور قیود کے بغیر لا الہ الا اللہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا اور یہ فضیلتیں جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ فضیلتیں حاصل نہیں ہوگی. میں جو کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ لا الہ الا اللہ کی فضیلتیں پڑھتے سنتے ہیں، دن رات پڑھتے رہتے ہیں لا الہ الا اللہ. ہاں، لا الہ الا اللہ کہتے ہیں اور غیر اللہ کو جا کے سجدہ کرتے ہیں، تو ان کا لا الہ الا اللہ کہنا کوئی مطلب نہیں رکھتا. لہذا ضروری ہے کہ اس کا معنی مطلب سمجھا جائے، تقاضے جانے جائیں، شرطیں اور قیود جانے جائیں، اس کے بغیر لا الہ الا اللہ فائدہ نہیں دے گا۔ یہاں شیخ نے اپنی بات ختم کر کے اگلا عنوان قائم کیا، شروط لا الہ الا اللہ۔ انشاءاللہ آئندہ ماہ اگر ہمارا آنا ہوتا ہے تو لا الہ الا اللہ کی شرطیں ہم پڑھیں گے۔ میں تمام لوگوں سے گزارش کروں گا، اور یہ بھی گزارش کروں کہ اپنے گھر کے لوگوں کو، ہاں، کوئی مرد، کوئی عورت، کوئی بچہ، کوئی بوڑھا اس چیز سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ لہذا لا الہ الا اللہ کی شرطیں صرف سننا نہیں ہے آپ لوگوں کو، ہاں میں کہوں گا کہ اس کو لکھ کر یاد کرنا ہے، اور یاد صرف علم کے اعتبار سے ہم کو کوئی امتحان نہیں دینا ہے کہ سالانہ سشمائی امتحان دے کے نمبر لینا ہے، یہ زندگی کا امتحان ہے۔ اللہ کے یہاں کامیاب ہونے کے لیے یہ چیزیں دماغ میں محفوظ رکھنی ہے۔ تو ہم اگلے دو تین ہفتوں میں، چار ہفتوں میں، دو تین دروس میں، چار دروس میں انشاءاللہ شروط لا الہ الا اللہ اور نواقض لا الہ الا اللہ پڑھیں گے، جو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ انتہائی اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں لا الہ الا اللہ کو سمجھنے، اس کو شرائط اور قیود کے ساتھ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔